سامعین، گزشتہ ہفتے یمن کی مسلح افواج نے شمالی مقبوضہ فلسطین کے علاقے حیفا میں ایک اہم مرکز پر سپر سونک میزائل سے حملے کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر یحییٰ سری نے جمعے کی شام دارالحکومت سنا کے السبعین اسکوائر پر یمنی عوام کے ملین مارچ سے خطاب میں بتایا کہ یمنی فوج نے ایک مؤثر فوجی آپریشن میں مقبوضہ حیفا میں سینی دشمن کے ایک اہم مرکز کو سپر سونک میزائل سے نشانہ بنایا۔ بریگیڈیئر یحییٰ سری نے بتایا ہے کہ گزشتہ چند گھنٹے کے اندر سینی مراکز پر یمن کا یہ دوسرا حملہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سپر سونک میزائل اپنے ہدف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا۔ اس کے نتیجے میں دسیوں لاکھ سینی آبادکار پناہ گاہوں کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اپنے خطاب میں سبھی مسلم اور عرب اقوام اور ممالک سے اپیل کی ہے کہ اپنے انسانی اور اخلاقی فرائض پر عمل کریں اور غزہ کا محاصرہ ختم، نیز مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی بند کرانے کے لیے فوری طور پر اقدام کریں۔ انہوں نے کہا کہ یمنی مسلح افواج غزہ کے عوام کے دفاع میں اپنی کاروائیاں اور بحیرہ احمر نیز بحیرہ عرب میں سینی دشمن کا محاصرہ جاری رکھیں گی۔ سامعین، گزشتہ ہفتے قدس کے پہاڑوں میں وسیع پیمانے پر لگنے والی آگ کے بعد 900 سے زائد سینی بستیوں کو خالی کرا لیا گیا۔ نیوا ایلان اور شورش نامی دو علاقوں کو خالی کرنے کے حکم کے بعد سے نقل مکانی کرنے والوں کی کل تعداد 10,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ آگ بجھانے والی 150 کے قریب ٹیمیں آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں، تاہم فائر ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ایال کاسپی نے اعلان کیا ہے کہ موسم کی خرابی کے باعث فائر فائٹنگ طیاروں کا استعمال ممکن نہیں ہے اور آگ کے شعلہور رہنے کا امکان ہے۔ آگ کے شعلے اب تک تل ابیب کے مشرق میں واقع شہر بتی، تکفہ اور الخزیرہ تک پہنچ چکے ہیں، اور تیز ہواؤں کے ساتھ آگ اب مغرب کی طرف بڑھ رہی ہے، جس سے آگ کے شہر قدس تک پہنچنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اسی طرح اسرائیلی فائر چیف کے مطابق ہائی وے نمبر 1 اور شہر قدس کے اطراف کے علاقوں کو خالی کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب صحرائے نقب میں شیفتہ فوجی اڈے میں اسرائیلی فوجی ریت کے شدید طوفان سے نبرد آزما ہیں۔ اسرائیلی وزیر مواصلات نے 22 ٹیلی کمیونیکیشن ٹاورز کو بھی بند کرنے کا اعلان کیا، جن میں سے زیادہ تر بجلی کی بندش کی وجہ سے تھے۔ اسرائیلی ہیوم اخبار نے خبر دی ہے کہ یونان نے اپنے فائر فائٹنگ طیارے اسرائیل بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ یونان کے اس فیصلے سے اسرائیلی حکام میں ناراضگی پائی جاتی ہے۔ سینی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ہنگامی حالت کا اعلان کرتے ہوئے شہر قدس کے فوری بچاؤ کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے تمام دفاعی اور فضائی وسائل کو بروئے کار لانے پر زور دیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہفتہ وار پروگرام استقامت پائیدار و جاوید کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس شخص میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں وہ آقا اور سردار ہے، غصے پر کنٹرول کرنا، خطا کار کو معاف کرنا اور جان و مال سے صلہ رحم کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ تین چیزیں دشمنی پیدا کرتی ہیں، منافقت، ظلم اور خود پسندی۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام آئینۂ صحافت۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ پروگرام آئینۂ پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایرانی اخبار جامع جم کی بعض سرخیوں سے۔ جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے بارے میں ایران کا موقف بین الاقوامی قوانین پر مبنی ہے، اسماعیل بقائی۔ شہید رجائی پورٹ پر دھماکے کے الزام میں دو افراد گرفتار، محسن اجئی۔ حماس 50 برس تک لڑ سکتا ہے، اسرائیل کے سابق وزیر اعظم کا اعتراف۔ اور اب اخبار کیہان کی بعض سرخیوں پر ایک نظر۔ اگر امت مسلمہ متحد ہوتی تو غزہ کے سانحات رونما نہ ہوتے، رہبر انقلاب اسلامی۔ سوڈان میں شہری اہداف پر مسلسل حملوں پر ایران کی تشویش۔ آزادی کے راستے پر ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جو تسلط پسند حکمرانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے، محمد اسلامی۔ سامعین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات پر ایک نظر، اور پہلے روزنامہ جنگ کی سرخیاں۔ پاکستان کا جدید ٹیکنالوجی سے لیس فتح میزائل کا کامیاب تجربہ۔ سندھ 15 جون سے ہر قسم کے پلاسٹک بیگز پر مکمل پابندی عائد۔ پشاور ہائی کورٹ نے 5 لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواست نپٹا دی۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن بھارت کا رچا ہوا ڈرامہ ہے، اسحاق ڈار۔ صبح سویرے اسرائیل کا غزہ پر حملہ، 24 فلسطینی شہید۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا بین الاقوامی و مقامی میڈیا کے ہمراہ لائن آف کنٹرول کا دورہ۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستان پہنچ گئے۔ اور اب اخبار نوائے وقت کی سرخیوں پر ایک نظر۔ پاکستانی حجاج کرام کے لیے جدید اور آرام دہ سفری ٹرانسپورٹ سہولیات مہیا کی گئی ہیں، طلال آوان۔ پہلگام واقعہ اور بھارتی اقدامات کے خلاف ہم متحد ہیں اور فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، بیرسٹر گوہر۔ غزہ میں اسرائیلی کارروائیاں تیز، ریزرو فوجی جنگ کے لیے طلب۔ رافیل طیارہ اڑانے کے لیے دل گردہ بھی چاہیے، خواجہ آصف۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر تازہ حملے، 20 فلسطینی شہید۔ پاکستان کسی صورت پہلا قدم نہیں اٹھائے گا، لیکن جارحیت کا پوری طاقت سے جواب دیں گے، نائب وزیر اعظم۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری کی چینی سفیر سے ملاقات۔ سامعین، اور اب روزنامہ جنگ کے کالم پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے نئے عالمی معاشی نظام کی ضرورت۔ کالم نگار ایوب ملک لکھتے ہیں کہ آج امریکی صدر ٹرمپ کی ٹیرف جنگ کے پس پردہ امریکہ کا وہ تجارتی خسارہ ہے جس نے نہ صرف اس کے بیرونی قرضوں کو تشویشناک حد تک بڑھا دیا ہے، بلکہ عالمی مالیاتی نظام پر بھی اس کے تسلط کو کمزور کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس خسارے کو کم کرنے کے لیے گرین لینڈ اور پاناما پر قبضہ، یوکرین کے معدنیات ذخائر پر نظر اور کینیڈا کو اپنی 51ویں ریاست بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ یاد رہے کہ نو آبادیاتی دور کے خاتمے کے بعد امریکہ نے نئے سرے سے عالمی معیشت پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ایسے ادارے بنائے تھے جن میں آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل ٹریڈ تنظیم شامل تھے۔ اس کے مقابلے میں سوویت یونین نے اسٹالن کی موت کے بعد 1953 سے اقوام متحدہ کے تعاون سے تیسری دنیا کے لیے ایک متبادل بین الاقوامی اقتصادی نظام وضع کرنے کی کوشش کی۔ یوں سرد جنگ میں تیزی تو آئی، لیکن سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد اینگلو امریکن معاشی نظام کا تسلط قائم ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں چین نے سوویت یونین کے خاتمے سے بہت سے اسباق حاصل کیے اور اپنی معاشی ترقی کو مسلسل آگے بڑھانا جاری رکھا۔ یوں چین کی جی ڈی پی پر 2016 میں امریکہ کے برابر ہو گئی تھی، لیکن ٹرمپ کی حالیہ پالیسیوں کی وجہ سے امریکہ نہ صرف آہستہ آہستہ اکیلا ہوتا چلا جا رہا ہے بلکہ ایک بڑی غلطی یہ بھی کر رہا ہے کہ وہ چین کو سوویت یونین کی طرح مٹانا چاہتا ہے۔ امریکہ کا خیال ہے کہ چین کی پالیسیاں کمیونسٹ پارٹی کی وجہ سے مارکسزم اور لینینزم کے نظریات پر محیط ہیں، لیکن دراصل چین کی کمیونسٹ پارٹی سی سی پی کو چین میں مارکسزم لیننزم کے بجائے چینی تہذیب کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح بقول پروفیسر وانگ، دنیا کی بہت ساری تہذیبیں زوال پذیر ہو کر فنا ہو گئیں، لیکن چین وہ واحد تہذیب ہے جو چار دفعہ زوال پذیر ہو کر بھی ابھری ہے، جس کی اصل وجہ اس کا اپنی تہذیب و وراثت پر مکمل اعتماد، جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ دونوں ملک مستقبل قریب میں آپس میں عالمی تسلط کی جنگ کے باوجود تنزل پذیر ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ عالمی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ کے دوسرے دور کی کوتاہیوں پر بھی امریکی جمہوری ادارے اور اس کا عدالتی نظام جلد یا دیر قابو پا لے گا، کیونکہ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ امریکی اداروں کی روایات اور قانون کی حکمرانی حکومت وقت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ قوموں کی تنزلی ایک تاریخی حقیقت ہے، اس لیے آج امریکہ اور چین کو چاہیے کہ وہ عالمی اقتصادی غلبے اور ایک دوسرے کو کمزور کرنے کے بجائے ایک ایسے نئے عالمی نظام کی بنیاد ڈالیں جس میں نہ صرف تیسری دنیا اور ساؤتھ کے ممالک مکمل حصے دار ہوں، بلکہ اس نئے سماجی و ماحولیاتی کثیر ملکی نظام کی باغ ڈور اقوام متحدہ کے سپرد کر دی جائے اور دنیا کے تمام ممالک کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ آپس میں بارٹر سسٹم کے تحت مقامی کرنسیوں میں تجارت کو فروغ دے سکیں۔ اگر ایسا کیا گیا اور ٹرمپ اپنی حکمت عملی پر قائم رہا اور یورپ نے بھی اس کا پورا پورا ساتھ دیا جیسا کہ 1945 کے بعد دیا تھا، تو پھر برکس کو چین اور روس کی قیادت میں ایک متوازی عالمی نظام قائم کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں ہوگی اور دنیا پھر سے ایک نئی سرد جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات۔ پہلے روزنامہ انقلاب کی کچھ سرخیوں پر ایک نظر۔ غزہ میں مزید 45 شہید، خوراک کا ذخیرہ ختم، حالات ابتر۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کی پریس کانفرنس، ہم نے ملک میں اتنے برے حالات کبھی نہیں دیکھے۔ نینی تال میں مسلم دکانداروں پر حملہ کے خلاف کھڑی ہونے والی شیلا نیگی کو دھمکیاں۔ ہندوستان پر غلط نگاہ ڈالنے والوں کو جواب دینا میری ذمہ داری، وقف پر مودی سرکار کی کورٹ کو گمراہ کرنے کی کوشش۔ ہندو پاک کے درمیان جنگ چھڑ گئی تو وہ کسی کے قابو میں نہیں رہے گی، کیت سیلف۔ ہم امریکہ کے سامنے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے مذاکرات کر رہے ہیں، مسعود پزشکیان۔ اور اب اخبار قومی آواز کی سرخیوں پر ایک نظر۔ ہندوستان کے خوف سے اقوام متحدہ پہنچا پاکستان، سلامتی کونسل میں ہنگامی میٹنگ آج۔ جموں و کشمیر کی جیلوں پر دہشت گردانہ حملے کا خطرہ، سیکورٹی الرٹ، پونچھ میں ٹیفن بم برآمد۔ غیر ملکی فلموں پر 100% ٹیریف لگانے کا ٹرمپ کا اعلان۔ بدنام زمانہ الیکٹرالز جیل کو بھی کھولنے کا دیا حکم۔ بی جے پی حکومت میں بدعنوانی شباب پر اکھلیش یادو۔ پنجاب ہریانہ پانی تنازعہ، سرجیوالا نے مرکز سے بھاکڑا ڈیم پر مداخلت کا مطالبہ کیا۔ مذہبی نفرت پر کھڑی حکومت ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے، مولانا ارشد مدنی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ ہمارا پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ حسد یہ ہے کہ اپنے برادر مسلم کے لیے ان نعمتوں کے زوال کی آرزو کی جائے جن سے اس کی بہتری ہو۔ حسد بدترین نفسیاتی بیماری ہے۔ حسد انسان کو دنیا میں بھی پریشان رکھتی ہے اور آخرت میں وہ بدترین عذاب میں مبتلا ہوگا۔ وہ کسی کو نعمت سے سرفراز دیکھتا ہے تو غمگین ہو جاتا ہے، یہ حالت ہوتی ہے حاسد کی۔ اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ کفر کی جڑ یہی حسد ہے۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام، درخشاں ستارے۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم عالم تشیع اور اسلام کے نابغۂ روزگار، میاناز فقیہ معتمن اور استاد اخلاق و عرفان سید طاووس علیہ رحمہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سید ابن طاووس علیہ رحمہ عالم تشیع کے عظیم فقی، صاحب کتاب لحوف اور بغداد میں حکومت مغل کے زمانے میں شیعوں کے نقیب تھے۔ آپ اپنی اخلاقی خوبیوں، تقوی و پرہیزگاری، عرفانی کمالات اور کرامتوں کی وجہ سے جمال العارفین کے نام سے بھی مشہور تھے۔ اہل تشیع کے بزرگ علماء اور دانشوروں نے آپ کو بہترین القابات جیسے بزرگوار، متقی و پرہیزگار، زاہد، سعادت مند، عرفا کے رہبر و پیشوا، چراغ شب زندہ دار، صاحب کرامت اور اعلی طاؤس کا خوشنما طاؤس سے نوازا ہے۔
سامعین، علامہ سید رضی الدین علی بن موسیٰ بن جعفر بن طاؤس علیہ الرحمہ، امام حسن مجتبیٰ اور امام زین العابدین علیہ السلام کے نواسوں میں سے ہیں۔ آپ 15 محرم الحرام سن 589 ہجری قمری کو عراق کے شہر حلہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے ساتویں جد محمد بن اسحاق ہیں کہ جو نہایت ہی خوبصورت چہرے کے مالک تھے، لیکن ان کے پاؤں طاؤس کی طرح چہرے کے ساتھ متناسب نہیں تھے، اس لیے آپ ابن طاؤس کے نام سے مشہور ہوئے اور سادات مدینہ کے بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا. آپ کے والد ماجد موسیٰ بن جعفر نیز بلند پائے کے راویوں میں سے تھے. انہوں نے اپنی روایتوں کو کاغذ پر لکھا تھا جنہیں بعد میں ان کے بیٹے یعنی سید بن طاؤس علیہ الرحمہ نے جمع کر کے فرقۃ الناظر و بہجت الخاطر مما راوا والدی موسیٰ بن جعفر کے نام سے شائع کیا. آپ کی والدہ ماجدہ بزرگ شیعہ عالم دین ورام بن ابی فراز کی بیٹی تھی. آپ کے تمام بھائی بھتیجے اور بیٹے سب کے سب شیعوں کے عظیم و بزرگ علماء میں سے تھے. علامہ سید طاؤس علیہ الرحمہ اپنے زمانے کے علماء و عوام کے درمیان نہایت ہی احترام کے ساتھ دیکھے جاتے تھے، اگرچہ آپ زہد و تقویٰ اور عرفان و کمالات کے عنوان سے بہت زیادہ مشہور تھے اور آپ کی اکثر کتابیں دعا و اذکار پر مشتمل تھی، لیکن ان سب کے علاوہ آپ نامور فقی گراں قدر ادیب اور معتبر شاعر کے عنوان سے بھی مشہور و معروف تھے.
علامہ سید طاؤس علیہ الرحمہ کی جائے پیدائش ہلہ عراق کے صوبہ بابل کا ایک شہر ہے. یہ شہر دجلہ کی شاخ ہلہ کے کنارے اور بغداد کے جنوب میں 90 کلومیٹر کے فاصلے پر نجف و بغداد روڈ پر واقع ہے. 5ویں اور 6ویں صدی ہجری قمری میں ہلہ کا شمار عراق کے خوبصورت شہروں میں ہوا کرتا تھا اور بہت سے تاجر، علماء اور شعراء اکرام یہاں سکونت پذیر تھے. ہلہ 6ویں صدی سے 10ویں صدی ہجری قمری تک علم و اجتہاد اور شیعہ حوزہ علمیہ کا مرکز رہا ہے. اس کے بعد یہ حوزہ علمیہ کربلا اور پھر نجف اشرف منتقل ہو گیا. کہتے ہیں کہ ایک صدی میں تقریباً 500 مجتہدین ہلہ میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور یہ بات ایک شہر کے لیے نہایت ہی اہم ہے کہ وہاں سے نکلنے والی علم و دانش کی شعائیں آج بھی لوگوں کو اپنی نورانی کرنوں سے فیضیاب کر رہی ہیں.
علامہ سید طاؤس علیہ الرحمہ نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز ہلہ شہر سے ہی کیا اور اپنے والد ماجد اور جد امجد ورام بن ابی فراز سے مقدماتی علوم کو سیکھا. آپ نے دوسرے علماء سے استفادہ کرنے کے لیے مختلف شہروں کا سفر کیا اور سب سے پہلے کاظمین گئے. کچھ مدت کے بعد شادی کی اور بغداد میں مقیم ہو گئے اور 15 برسوں تک شاگردوں کی تعلیم و تربیت اور مختلف علوم کی تدریس کی. سید بن طاؤس علیہ الرحمہ نے 3 سال تک شہر طوس فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے جوار میں زندگی بسر کی، پھر نجف اور کربلا کی طرف ہجرت کی. ان شہروں میں سے ہر ایک شہر میں تقریباً 3-3 سال قیام کیا. اس دوران شاگردوں کی تربیت اور مختلف علوم کی تدریس کے علاوہ سیر و سلوک اور معنوی کمالات کے حصول کو اپنی اولین ترجیحات میں قرار دیا.
اگرچہ علامہ سید طاؤس علیہ الرحمہ علم فقہ میں صاحب نظر تھے، لیکن کبھی بھی فتویٰ نہیں دیا، اور فقہ میں ان کی صرف ایک کتاب موجود ہے جو احکام نماز سے مربوط اور بعنوان میراث موجود ہے. ان کا ہر موضوع سے زیادہ تمائل و جھکاؤ اخلاقی و معنوی مسائل کی طرف تھا، اور ان کی زیادہ تر کتابیں انہی موضوعات پر مشتمل تھیں. من جملہ مصباح المتحجد، محاسبۃ النفس، اقبال الاعمال، کشف البہجہ اور مشہور و معروف ترین کتاب اللہوف علی قتل الطفوف ہے، کہ جو امام حسین علیہ السلام کے قیام پر مشتمل اور لہوف کے نام سے مشہور ہے. علامہ سید طاؤس علیہ الرحمہ کی تمام کتابوں کے برخلاف کہ جو دعا و زیارات پر مشتمل تھی، یہ کتاب تاریخ کے موضوع پر ہے. آپ نے فرزند رسول حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے زیارت عاشورہ کے ہمراہ ایک مختصر و جامع کتاب لکھی، تاکہ واقعہ عاشورہ کے بارے میں لکھی جانے والی تمام کتابوں سے زائر امام بے نیاز رہے.
علامہ سید طاؤس علیہ الرحمہ کتاب لہوف کو مختصر لکھنے کے متعلق فرماتے ہیں، چونکہ زائرین کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، اسی لیے میں نے اسے مختصر طور پر تحریر کیا ہے، اور یہ کتاب زائروں کی سمت غم و علم کے در کھولنے اور مومن و متدین افراد کو عشق و مصائب حسینی میں کامیاب و مصاب کرنے کے لیے کافی ہے. میں نے ان مختصر الفاظ میں حقائق کو سمو دیا ہے. اختصار کے پیش نظر اس کتاب کی روایات کے سلسلہ اسناد کو حذف کر کے صرف آخری راوی یا روایت کے ماخذ کو ذکر کیا کیا گیا ہے۔ یہ کتاب فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدینے سے روانگی اور اسیران کربلا کی وطن واپسی تک کے حالات و واقعات کی شرح پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے داستان کی طرز پر تحریر کیا گیا ہے۔ یہ خصوصیت کتاب ترتیب و تدوین کے اعتبار سے لحوف کو دوسری کتابوں سے جدا کر دیتی ہے۔ کتاب کی غیر معمولی اہمیت اور مؤلف کے مقام و منزلت کی وجہ سے اس کتاب کا مختلف زبانوں میں بارہا ترجمہ، شرح، خلاصہ، یہاں تک کہ اس کا منظوم ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، اور آج بھی اس کتاب کا شمار مصائب حسینی کی معتبر کتابوں میں ہوتا ہے۔
ساتویں صدی ہجری قمری میں عالم اسلام کے سیاسی، مذہبی اور ثقافتی حالات کے بارے میں تحقیق و جستجو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جس میں رونما ہونے والے حالات و واقعات نے اسلام کی تقدیر رقم کی۔ اسلامی سرزمینوں پر مغلوں کے پے در پے حملے اور خلافت عباسیہ کا سقوط تاریخ کے اس دور کے اہم واقعات تھے جس نے اسلامی معاشرے کو فکری، ثقافتی اور اخلاقی بحرانوں سے دوچار کر دیا تھا۔ ایسے حالات میں علماء شیعہ نے، کہ جو عباسی خلفاء کے دباؤ کا شکار اور گھٹن میں زندگی بسر کر رہے تھے، اسلام کی تہذیب و ثقافت اور عقائد و افکار کی محافظت کے لیے انتھک کوششیں کیں، اور مغلوں کی طرف سے ہونے والے حملوں کی وجہ سے نقصانات کے جو خطرناک بادل منڈرا رہے تھے، خداوند عالم کی نصرت و مدد سے اسلامی تہذیب و ثقافت کی بنیادوں کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اس طرح ساتویں صدی ہجری قمری میں شیعان اہل بیت علیہ السلام نے بغداد میں ایک حد تک ثقافتی اور سماجی ترقی و پیش رفت حاصل کر لی۔ بے شک اس ترقی و پیش رفت میں رضی الدین سید ابن طاووس علیہ الرحمہ نے نہایت ہی اہم کردار ادا کیا۔ اس عظیم عالم دین نے مختلف موضوعات میں کتابیں تالیف و تصنیف اور نشر کر کے شیعوں کے درمیان اہل بیت علیہ السلام کے مصائب و آلام اور منقبت خانی کا رواج پیدا کیا۔ آپ نے تمام اسلامی فرقوں کے ساتھ مناظرہ کر کے افکار مہدویت و ظہور قطب عالم امکان کو اجاگر کیا۔ بالخصوص دعاؤں پر مشتمل کتابیں تالیف کر کے دعاؤں کے پڑھنے اور اس کے سمجھنے کا ماحول فراہم کیا، اور شیعوں کی سماجی و ثقافتی ترقی و پیش رفت میں اہم کردار ادا کیا۔
شیعہ معاشرے میں دعا کے فرہنگ کی ترویج علامہ سید طاووس علیہ رحمہ کی ایک اہم اور بہترین خدمت ہے۔ اسلام کے مختلف فرقوں میں دعا کا رواج سب سے زیادہ شیعوں میں پایا جاتا ہے، جو مکتب تشیع کا عظیم تشخص شمار ہوتا ہے۔ دعا انسان اور خداوند عالم کے درمیان براہ راست رابطہ برقرار کرنے کا ذریعہ ہے کہ شاید جو پہلے گام میں صرف ایک باطنی ضرورت اور خالق کائنات سے گہرے تعلقات کا جواب ہو، لیکن در حقیقت یہ والہانہ رابطہ اور خالق کائنات سے گفتگو کے جب صحیح طور پر انجام پائے تو انسان کامل کی تربیت و پرورش اور بہترین تہذیب و ثقافت اور معاشرے کی تشکیل کے لیے براہ راست ذریعہ قرار پاتی ہے۔ دعا تاریخ بشریت میں ہمیشہ انسانوں کے ہمراہ رہی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہی ہے کہ وہ دعا کے جس کے شیعہ افراد پابند ہیں، وہ انسان کامل جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے زبان اقدس سے نکلنے والے کلمات پر مشتمل اور خداوند عالم کے کبھی ختم نہ ہونے والے سرچشمہ علم سے مربوط ہوتی ہیں، لہذا عظیم معارف الہی سے سرشار ہوتی ہیں کہ جو دنیا و آخرت میں سعادت و کمال کی منزلوں کی نشاندہی کرتی ہے۔
دعاؤں میں ائمہ معصومین علیہ السلام سے جو معارف وارد ہوئے ہیں، وہ خداوند عالم کی شناخت و معرفت، انسان کے فضائل اور رضائل کی شناخت، انسانوں کی خداوند عالم سے شدید حاجتوں کی ضرورت کی یاداوری، اس کی رحمت و عطوفت کے حصول، توبہ استغفار اور گناہوں سے دوری اور خداوند عالم سے غفلت جیسے مطالب پر مشتمل ہیں۔ وہ تہذیب و تمدن کے جو مکتب تشیع میں دعاؤں کے قالب میں پیش کی جاتی ہیں، وہ حضرت ولی اسد اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پرنور اور آپ کی منصفانہ حکومت تشکیل پانے کی حقیقت کو اجاگر کرتی ہیں۔ اس تہذیب و ثقافت میں بے شمار خصوصیتیں پائی جاتی ہیں کہ جو منتظرین امام مہدی علیہ السلام کے لیے بے شمار دعاؤں میں مختلف زاویوں سے بیان اور واضح کی گئی ہیں۔ مذہب تشیع میں معاشرے کے افراد دعاؤں کے ذریعے اپنی تربیت اور تزکیہ نفس کی کوشش کرتے ہیں، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کو منزل کمال تک پہنچانے، یعنی انسان کامل و اشرف بننے کی انتھک کوششیں کرتے ہیں۔
المختصر یہ کہ سید علی بن طاؤس علیہ الرحمہ نے بابرکت زندگی بسر کرنے کے بعد بغداد میں سن 664 ہجری قمری میں 75 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کے جنازے کو نجف اشرف منتقل کیا گیا اور تشییع جنازے کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے حرم مطہر میں دفن کر دیا گیا۔ جس وقت سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ کو دفن کیا جا رہا تھا، اس وقت علماء اور دانشوروں کی زبان پر ان کے لیے زاہد و متقی جیسے القابات رقص کر رہے تھے اور ان کی علمی عظمت و منزلت کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے تھے۔ اس وقت بھی ان کی وفات حسرت آیات کو گزرے ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں، مگر اب بھی ان کی علمی جلالت و عظمت و فقاہت کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے اور ان کی معرکۃ العرا کتاب لحوف اب بھی عاشقان اہل بیت علیہ السلام کے قلوب کو خورشید عاشورہ سے متصل کر کے عاشقان حسینی کے پروانوں کو جلا بخش رہی ہیں۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ کی اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات، جنوبی ایشیا میں کشیدگی کو کم کرنے کے طریقے اور دیگر باہمی دلچسپی کے معاملات پر بات چیت۔ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ، ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ ہندوستانی سپریم کورٹ میں متنازع وقف قانون کے خلاف درخواستوں پر سماعت 15 مئی تک ملتوی۔ اور غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے، پیر کو بھی، دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے مابین ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے شہر بندر عباس میں ہونے والے المناک دھماکے کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے ضیاع اور سینکڑوں افراد کے زخمی ہونے پر ایرانی وزیر خارجہ سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ اپنے تاریخی اور گہرے برادرانہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے ایران کے ساتھ تجارت، توانائی، سرحدی انتظام اور علاقائی رابطوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے پہلگام واقعے کے بعد جنوبی ایشیا میں موجودہ کشیدگی پر پاکستان کی شدید تشویش کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے لیے ایران کے ساتھ مل کر کام کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ایران کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس سے قبل ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے مابین ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ دورہ پاکستان میں نائب وزیر اعظم سے ملاقات مفید رہی۔ اسحاق ڈار سے تین بنیادی نکات پر بات ہوئی، پاک ہند تعلقات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایران کے وزیر خارجہ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے اور پہلگام واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات کے لیے تعاون پر آمادہ ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ موجودہ صورتحال پر گفتگو ہوئی، ایران اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات خوش آئند ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے بتایا کہ عباس عراقچی اسلام آباد میں اپنے سرکاری دورے کے بعد ہندوستان روانہ ہوں گے، جہاں وہ مزید علاقائی سفارتی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس سے پہلے اسلام آباد پہنچنے پر ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ہمسایہ ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے اچھے اور گہرے تعلقات ہیں۔ انہوں نے اپنے دورے کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ خطے کی موجودہ صورتحال میں ضروری تھا کہ میں یہ دورہ انجام دوں، کیونکہ اس خطے میں امن و استحکام ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے اور ہم دونوں فریقوں سے صبر و تحمل کی درخواست کرتے ہیں۔ کشمیر کی لائن آف کنٹرول پر کشیدگی اپنے عروج پر ہے اور دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ موصولہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں نے ایک دوسرے پر بلا اشتعال فائرنگ کا الزام لگاتے ہوئے جوابی کارروائی کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستانی ذرائع نے کہا ہے کہ ہندوستانی افواج نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ ہندوستان نے ایل او سی پر نکیال، کھوٹی، شاردرا نیلم، حاجی پیر اور کیل سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کا پاکستانی فوجیوں نے بھرپور جواب دیا۔ دوسری جانب ہندوستانی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کا ہندوستانی فوج بھرپور جواب دے رہی ہے۔ ہندوستانی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج اپنی بلا اشتعال فائرنگ کی آڑ میں مسلح افراد کو دراندازی کا موقع فراہم کر رہی ہے، لیکن ہندوستانی فوج پوری طرح سے چوکس ہے، سرحدوں پر نگرانی بڑھا دی گئی ہے۔ فائرنگ کا یہ تبادلہ ایک ایسے وقت جاری ہے جب ہندوستان اور پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان ہاٹ لائن پر ایک اہم گفتگو ہوئی ہے۔ پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ کشیدگی کے دوران فتح نامی ایک اور میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان نے ٹیکٹیکل بلاسٹک میزائل ابدالی کے بعد فتح میزائل کا بھی کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پاکستان آرمی اسٹریٹجک کمانڈ کے سائنسدانوں اور انجینئرز نے میزائل تجربے کا مشاہدہ کیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فتح میزائل کی رینج 120 کلومیٹر ہے۔ یہ تجربہ ایکس انڈس مشق کے تحت کیا گیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ میزائل میں جدید نیویگیشن سسٹم اور اعلی درستی شامل ہے۔ تجربے کا مقصد فوجی تیاری اور تکنیکی صلاحیت کی جانچ ہے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کے فسادات میں ملوث 20 ملزمان کو سزا سنا دی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق دوران سماعت پراسیکیوٹر کی جانب سے دلائل دیے گئے کہ ملزمان نے پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی گرفتاری پر طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت ترنول ریلوے اسٹیشن پر حملہ کیا تھا۔ ملزمان نے ریلوے اسٹیشن کی عمارت، کھڑکیوں، دروازوں کو آگ لگائی اور توڑ پھوڑ کی تھی۔ ریلوے اسٹیشن کے کمپیوٹر اور ریکارڈ کو بھی جلا دیا تھا۔ پراسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان نے دوران ٹرائل دفعہ 164 کے تحت اقبالی بیانات قلم بند کروائے تھے۔ ملزمان نے اقبالی بیان دیا تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کے اکسانے پر حملہ کیا اور بہکاوے میں آ کر توڑ پھوڑ کی۔ ملزمان نے سزاؤں میں نرمی کی استدعا کرتے ہوئے عدالت میں بیان دیا تھا کہ پی ٹی آئی قیادت نے 2 سال میں کوئی مالی یا قانونی معاونت نہیں کی، انہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہندوستان کی عدالت عظمی نے وقف ترمیمی قانون سے متعلق درخواست پر سماعت 15 مئی تک ملتوی کر دی۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے وقف ترمیمی قانون کے آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر سماعت ملتوی کر دی۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے اس معاملے کی آئندہ سماعت کے لیے 15 مئی کی تاریخ مقرر کی ہے۔ ساتھ ہی وقف ترمیمی قانون معاملے پر سماعت جسٹس بی آر گوئی کے حوالے کرنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ واضح رہے کہ بی آر گوئی ہندوستان کے آئندہ چیف جسٹس ہوں گے، اس لیے عرضی پر سماعت اب ان کی قیادت والی بینچ ہی کرے گی۔ موجودہ چیف جسٹس سنجیو کننا 13 مئی کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ وقف ترمیمی قانون کے خلاف داخل عرضی پر تقریباً 2 ہفتے بعد سماعت ہو رہی تھی۔ عدالت نے جیسے ہی پیر کو اس معاملے کی سماعت شروع کی، سالیسٹر جنرل نے آئندہ ہفتے تک سماعت ملتوی کرنے کی گزارش بینچ کے سامنے رکھ دی۔ بینچ نے ان کی درخواست پر رضامندی ظاہر کی اور اس طرح اب معاملہ 15 مئی کو سنا جائے گا۔ گزشتہ سماعت میں عدالت عظمی نے قانون کے 2 اہم پہلوؤں پر روک لگا دی تھی۔ یمنی فوج نے غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ فوجی کارروائیوں میں شدت کے جواب میں اسرائیلی حکومت کے مکمل فضائی محاصرے کی خبر دیتے ہوئے سبھی فضائی کمپنیوں سے کہا ہے کہ اسرائیلی ہوائی اڈوں کے لیے اپنی پروازیں روک دیں۔ یمنی فوج نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے خلاف یہ اقدام غزہ میں قاسم صہیونی حکومت کی جارحیت بڑھ جانے کے جواب میں کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یمنی فوج نے صہیونی حکومت کے ہوائی اڈوں پر مسلسل حملے کر کے یہ محاصرہ کیا ہے، اور الالد ہوائی اڈے پر جو اسرائیل میں بن گورین ایئرپورٹ کہا جاتا ہے حملے جاری رہیں گے۔ یمنی فوج نے سبھی بین الاقوامی فضائی کمپنیوں سے کہا ہے کہ اس بیان کو سنجیدگی سے لیں اور بیان جاری ہونے کے بعد سے اپنے طیاروں اور مسافرین کی سلامتی کی حفاظت کے لیے اسرائیلی حکومت کے زیر انتظام ہوائی اڈوں کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کر دیں۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے اپنے دفاع اور ملت فلسطین کی حمایت میں یمنی قوم کے دلیرانہ اقدام کو ایران سے منسوب کرنے پر مبنی بے بنیاد دعووں کو ملت یمن کی توہین قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں یاد دہانی کرائی ہے کہ یہ امریکہ ہے جس نے مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی میں غاصب صہیونی حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے یمنی عوام کے خلاف جنگ شروع کی ہے، اور اس ملک کے مختلف شہروں میں غیر فوجی مراکز اور شہری تنصیبات پر حملے کر کے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت میں اقدام کا فیصلہ یمنیوں نے خود مختاری کے ساتھ اپنے طور پر اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ انسانی اور اسلامی یکجہتی کی بنیاد پر کیا ہے۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے پیر کو غزہ پر صہیونی حکومت کے پیر کی صبح کے جارحانہ حملوں میں کم سے کم 20 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں اکثر کا تعلق شمالی غزہ سے ہے۔ دریاسنا الاقسام بریگیڈ نے خان یونس میں صہیونی فوجیوں کے خلاف تباہ کن فوجی کارروائی کی خبر دی ہے۔ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا نیا سلسلہ شروع ہوئے بھی 49 روز گزر رہے ہیں اور جارے صہیونی فوج مسلسل شہر غزہ، بیت لاہیا اور شمالی غزہ پٹی میں قتل عام کی کارروائیاں انجام دے رہی ہے، جن میں ہر روز دسیوں عام شہری شہید اور زخمی ہو رہے ہیں۔ فلسطینی میڈیا ذرائع نے پیر کی صبح رپورٹ دی ہے کہ غاصب صہیونی فوج نے شہر غزہ اور بیت لاہیہ میں قتل عام کی جدید کارروائیوں میں شمال مغربی شہر غزہ کے الکرامہ محلے کے الرموز ٹاور کے 3 رہائشی فلیٹوں پر وحشیانہ بمباری کی، جس میں اب تک 15 فلسطینی شہدا کے جنازے مل چکے ہیں۔ ان رپورٹوں کے مطابق شمالی غزہ پٹی کے ایک مکان پر غاصب صہیونی فوجیوں کی بمباری میں 4 عام شہری شہید اور 5 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ کچھ اب بھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس اور فلسطینی مجاہدین نامی تحریکوں نے یمن کی مسلح فوج کی طرف سے صہیونی حکومت کی فضائی ناکہ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ایک جرأت مندانہ قدم قرار دیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے اپنے جاری کردہ بیان میں صہیونی حکومت کے خلاف مکمل فضائی ناکہ بندی کے حوالے سے یمنی مسلح افواج کے اقدام کو سراہتے ہوئے اسے غزہ کے خلاف بڑھتی ہوئی صہیونی کوششوں کا فیصلہ کن جواب قرار دیا ہے۔ حماس نے اس بات پر زور دیا کہ یہ جرأت مندانہ اقدام تباہ کن صہیونی منصوبوں کے خلاف فلسطینی عوام کی حمایت اور ان کے مقصد کے دفاع میں یمنی عوام کی شمولیت کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عزت و وقار کے حامل اپنے موقف سے یمن نے بھائی چارے، دینی اور عرب رابطوں کی قدروں کو ایک نئی زندگی دی ہے، اور اس کی مسلح فوج کا حالیہ موقف صہیونی جارحیت کے خلاف عرب اور مسلم اقوام کی متحد تقدیر پر ذمہ دارانہ تاکید ہے۔ روس اور یوکرائن کے سربراہان مملکت نے آپس میں کسی بھی وقت جنگ بندی ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ یوکرائن کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پراگ میں کہا کہ 3 سال سے جاری جنگ میں روس کے ساتھ جنگ بندی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ چیک صدر پیٹر پاول کے ساتھ پراگ میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے زیلنسکی نے یہ بات کہی۔ ساتھ ہی انہوں نے امید ظاہر کی کہ 2025 میں جمہوریہ چیک سے یوکرائن کو 1.18 لاکھ توپوں کے گولے مل جائیں گے۔ اس سے قبل روسی صدر ولادیمیر پوتین نے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یوکرائن کے ساتھ روس کے صلح و آشتی ناگزیر ہے اور اس لیے بس ایک مناسب وقت کا انتظار ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، تھاما ہے جب سے دامن خیر سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں، عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں، عشرت بنا ہوں جب